تدبیر المنزل. السیاست المدنیہ کے بعد القواعد المنفذہ لتدبیر المنزل. پورے رعایا اور ملک کے عوام کو سدھارنا ضروری ہے. اس کو کبھی کبھی ہم تفسیری لب لہجے میں کہتے ہیں القواعد المنتظمہ. ملک کے نظم و نسق کو ٹھیک کرنے کے لیے رعایا کو ساتھ ملانا, ہم رائے اور ہم خیال بنانا, یہ بہت ضروری ہے. اللہ, بہت دن ہو گئے پاکستان کا سب سے بڑا افسر جو صدر پاکستان کے بعد دوسرا وفاقی محتسب, محتسب اعلی, وہ ہمارا دوست اور جاننے والا تھا. مجھے کوئی کام تھا, میں جہانگیرہ چلا گیا, وہاں سے میں نے محتسب اعلی سے بات کی. اس نے کہا میں شام کو آتا ہوں, آپ کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں, جو کام ہے وہ کر کے دیتا ہوں. میں نے کہا کام تو دفتر میں ہوگا, میں جہانگیرے میں تو نہیں ہوگا. انہوں نے کہا پھر تکلیف نہ ہو تو آ جائے. کس وقت آ جاؤں؟ کہ ویسے تو ہمارا دفتر 10-11 بجے شروع ہوتا ہے, صبح آپ آ رہے ہیں تو 8 بجے ٹھیک. میں نے کہا ٹھیک. میں جب 8 بجے پہنچا تو پتہ چلا کہ محتسب اعلی 7 بجے آ چکے ہیں بما عملے کے. سمجھ گیا آپ بات؟ جو کام تھا ادارے کا کوئی کام تھا, اس میں اس نے اپنے دفتر کو لگایا اور ہمارے لیے چائے وائے توازو کا انتظام کیا, کیونکہ بہت گہرا دوست. اس محتسب کو صدر پاکستان جب فاروق لغاری تھا اس نے خط لکھا تھا کہ سنا ہے اصل محتسب اعلی گلشن اقبال میں ایک مفتی صاحب ہے اور ان کے کہنے سے تمام فیصلے ہوتے ہیں, چونکہ مسجد و مدرسوں کے مسلک کے فیصلے وہ مجھ سے پوچھ کے کرتا تھا. انہوں نے وہ خط مجھے دکھایا اور کہا یہ میں اپنے پاس رکھوں گا, بوقت موت کفن میں رکھواؤں گا, جب منکر نکیر مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کیا ہے دنیا میں, تو میں کہوں گا جب میں محتسب اعلی تھا تو دین اسلام کے علماء سے میری ایسی عقیدت تھی کہ صدر پاکستان مجھ سے تنگ تھا, تو میری نجات ہو جائے گی. یہ کیا اقتدار و قطار ہوا ہے. کہنے لگا صدر پاکستان نے مجھے نوٹس بھیجا ہے کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ اصل محتسب اعلی گلشن اقبال میں رہتا ہے. ایک دینی مدرسے کا خادم اور مولوی ہے. تو محتسب اعلی نے کہا کہ یہ کاغذ تو میں وصیت کروں گا اور کفن میں رکھواؤں گا, اور جب منکر نکیر مجھ سے قبر میں سوال کریں گے تو میں یہ کاغذ پیش کروں گا کہ دیکھو میں نے جتنا زمانہ گزارا اس کا آخری وقت سب سے اعلی عہدہ ملک کا تھا, اور اس میں میرے علماء دین سے اور حق علماء سے اتنا تعلق تھا کہ صدر پاکستان نے مجھے تنبیہ بھیجی اور یہ کہہ کر کہا کہ یہ صدر کچھ نہیں کر سکتے گا اللہ کے بدل, واقعی کچھ نہیں. یہ جو ڈیلری ہے نا, ایک تو ڈیلر ہے میدان میں, ایک ڈیلری بھی ہے, ایک ڈیلری بھی ہے نا. یہ وزیر اعظم ہو گئی اور اس کو کہا کہ میں آپ سے بہت تنگ ہوں, آپ استعفی دے دیں. اس نے کہا استعفی نہیں دوں گا, آپ مجھے نکال دیں. تو یہ 3 سال تک نہ نکال سکے, ایسا ضرور تھا. اللہ نے اپنے بندوں کو کمال دیا. اور جب وہ محتسب اعلی یہاں مدرسے آتے اور دسترخوان لگتا ان کے اعزاز میں, تو وہ کہتے تھوڑا سا پلیٹ میں باورچی خانے کا سالن طالب علم والا وہ بھی رکھ لیں, اور میں خود آنکھوں سے دیکھتا تھا کہ وہ اس میں سے کھاتا تھا. کہتے تھے اس میں نور زیادہ ہے, یہ فقیر لوگوں کے لیے پکا ہے, سب ایک جیسے نہیں ہیں, ان میں اچھے لوگ بھی بہت زیادہ. خیر واقعہ یہ سناتا ہوں کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا ان کے دفتر میں, منصور بھائی بھی ساتھ تھے, شاید ایک آدھ دوست اور بھی ہو. وہاں پر ایک مسٹر آیا, بڑا ٹائی اور پینٹ پتلون کسا ہوا تھا, اور ہمیں دیکھ کے انگریزی میں کہتا تھا کہ ہم علماء کو نہیں مانتے, یہ بڑے اچھے لوگ نہیں ہیں. منصور بھائی ان سے لڑنے کی تیاری کر رہے تھے, میں نے کہا یہ علمی مسئلہ ہے مجھے چھوڑ دو, اس کو ابھی انشاءاللہ تبلیغی بنا کے رکھتا ہوں, اس کو سیدھا نہیں کیا تو آئندہ میں ممبر پر نہیں بیٹھوں گا اور بخاری پڑھانے دارالحدیث نہیں آؤں گا, اس کو ابھی سیدھا کر دو, لیکن اس شرط پر کہ آپ میری باتوں میں بولے نہیں نہ میری مدد کریں, مجھے میرے حال پہ چھوڑا. جب اس نے اپنے تین تیرہ کیا اور جو بکواس کرنا تھا کر لیا, تو آخر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ سارے علماء کو نہیں مانتے یا کسی کو مانتے بھی, تو کہنے لگے نہیں مولانا عبد الحق صاحب پوڑا ہٹک کی خدمت میں میں جاتا تھا جب وہ زندہ تھے اور ان کی دعائیں لیتا تھا. میں نے کہا معلوم ہوا کہ ہو تو مسلمان لیکن تھوڑا سا ٹیڑھا ہو, کہ نہیں نہیں مولویوں سے اچھا ہو. میں نے کہا میں آٹھ منٹ میں بات پوری کروں گا, اس درمیان میں آپ نہیں بولیں گے, آٹھ منٹ کے بعد آپ بیس منٹ بولیں گے, میں چپ بیٹھا رہا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا پہلی بات میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کچھ علماء ہیں اور مسلمان ہیں جو مدرسوں میں بیٹھ کر پڑھاتے ہیں, طالب علم آتے ہیں اور ان کو وہ سبق پڑھاتے ہیں, عالم محدث مفسر مؤذن خطیب امام واعظ سب وہی سے نکلتے ہیں, یہ کام اچھا ہے, اس کو دین مانتے ہیں؟ اس نے کہا بالکل, اس کے بغیر تو اسلام ختم ہو جاتا. تو میں نے کہا اس کو اپنے پاس محفوظ رکھو, اس کا نام ہے التدریس والتعلیم, اس کو آپ مانتے ہیں دین کا ایک کام ہے. میں نے کہا کچھ لوگ مسائل لکھتے ہیں اور رسائل لکھتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں, وہ کیسے ہیں؟ کہ میں مولانا اشرف علی کی کتابیں پڑھتا ہوں, یوسف لدھیانوی کی کتابیں پڑھتا ہوں. میں نے کہا تو اس کام کا نام ہے التصنیف والتالیف, دین کا دوسرا شعبہ ہے, اس کو بھی آپ مانتے ہیں؟ میں نے کہا کچھ لوگ یہی جو علماء طالب علموں کو پڑھاتے ہیں اور کتابوں میں لکھتے ہیں ہر ملک ہر زبان میں, اس کی روشنی میں مسجدوں میں جا کے لوگوں کو کہتے ہیں آؤ اللہ کے گھر میں نماز پڑھو, اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا, یہ لوگ کیسے ہیں؟ کہ یہ تو بہت اچھے تبلیغ والے اور یہ چندہ نہیں مانتے, بالکل پیسے نہیں مانتے, حالانکہ وہ چندہ نہیں بندہ مانگتے, بہت بڑا چندہ مانگ رہا ہے. میں نے کہا اس کا نام ہے دعوت و تبلیغ, اس کو بھی آپ نے قبول کیا, تین شعبے مکمل ہو گئے, تینوں آپ مان رہے ہیں. میں نے کہا اب جو دین علماء مدرسوں میں بیٹھ کر طالب علموں کو پڑھاتے ہیں اور جو دین علماء ہر دور ہر ملک ہر زبان میں ترجمے کر کے عوام تک پہنچاتے ہیں اور جس دین کی دعوت تبلیغ والے مسجدوں میں آ کے دیتے ہیں, یہ دین اور یہ اسلام, ایک جماعت ہماری اور ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ایوان بالا میں نافذ ہونا چاہیے, ملک کی عدلیہ مقننہ عسکریہ تمام کے تمام شعبے وہ اسی دین کے پابند ہو جائے. میں نے کہا یہ غلط کہتے ہیں؟ صحیح. کہنے لگے یہ تو صحیح کہتے ہیں. میں نے کہا اس کو کہتے ہیں سیاست, جس کو آپ گالیاں دے رہے ہیں. میں نے کہا حقیقت یہ ہے کہ طالب علموں کو پڑھانا آسان ہے, مسجد میں چادریں ڈال کر چھ نمبر کھڑے ہو کر سنانا بہت آسان ہے, اور اپنے کمرے میں بیٹھ کر کوئی کتاب اور رسالہ ترتیب دینا بالکل آسان کام ہے, لیکن فاسق فاجر مغرب کے ایجنٹ اور گماشتوں کے سامنے قرآن و سنت اور فقہ کا نام لینا, یہ کاری باشد دل گردہ چاہیے اس کے لیے. میں نے کہا اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیاسی علماء جو سیاست کے ذریعے دین کے نفاذ کے طلبگار ہے, صادق ہے مخلص ہے, وہ ہم سے زیادہ اونچے مقام کے, ان کو گالی نہیں دینا چاہیے, میں نے کہا ان کا احترام کرنا چاہیے. تو مجھے کہتے ہیں بڑی صفائی سے مجھے آپ نے شیشے میں اتارا ہے. کب پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک ٹھاک بڑے مولوی ہو, لگتے ایسے ہو لیکن بالکل اب مجھے سیدھا ٹھیک ٹھاک تبلیغی اور سیاسی مولویوں کا گرویدہ کر دیا. میں نے کہا ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ دینی طبقے کے خلاف ذہن رکھیں. آپ کا ذہن سنبھالنا یہ میرے مناسب میں سے ہے. میں نے کہا آپ 8 منٹ میرے پورے ہو گئے, آپ 20 منٹ تقریر کریں. اس نے کہا بس میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے علماء مدرس کو تبلیغ دیو اور سیاسی لوگوں کی محبت نصیب فرمائے. یہاں سے القواعد المنتظمہ جو تدبیر منزل کے لیے ضروری ہے وہ شروع ہونے والے ہیں. چنانچہ ان میں ایک اہم مسئلہ ہے انفاق, الانفاق. خرچ نہیں کرو گے تو کام کیسے چلے؟ یہی تو ہمیں ناراضگی ہو گئی کہ لوگ اخلاص سے اور خوشی سے کام نہیں کرتے. انفاق بہت ضروری ہے. دین پر خرچ کرنا یہ 195 آیت بھی ہے اور 215 بھی ہے. آیت نمبر 215 اور آیت نمبر 216 میں ہے القتال فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اور جن موقعوں پر جہاد منع ہے, قتال کی اجازت نہیں ہے, اس سے بچنا. حکم القتال فی الشہر الحرام یا حکم القتال فی الاشہر الحرم, فی اشہر الحرم آیت نمبر 217. اور النہی عن الخمر والمیسر, النہی عن الخمر والمیسر, شراب اور جوئے سے منع کرنا, شراب اور جوئے پر پابندی لگانا. آیت نمبر 219 اصلاح الیتامى, یتیموں کا خیال رکھنا, ان کی دیکھ بھال کرنا. آیت نمبر 220 عدم و جواز نکاح المشرکات, عدم و جواز نکاح المشرکات, مشرک اور بے دین عورتوں سے نکاح نہ کرنا. آیت نمبر 221 اور عدم و جواز الجماع فی الحیض, گندی عورتوں سے اور گندی کی حالت میں نہ ملنا ضروری ہے. آیت نمبر 222 مقصد الوتی, بیوی سے ملنے کا مقصد صرف شہوت پوری کرنی نہیں بلکہ صالح اولاد پیدا کرنا ہے. مقصد الوتی صفد آیت نمبر 223 اور التعظیم للہ, اللہ کے دین کا احترام اور تعظیم کرنا. التعظیم للہ آیت نمبر 224 اور حکم الایلاء, حکم الایلاء, خاوند اگر بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھائے اس کے مسائل. آیت نمبر 226 مسائل الطلاق, طلاق کتنی قسم ہے اور طلاق کا ابتدا و انتہا کیا ہے, طلاق سے زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے, وہ کون سی طلاق ہے جس کے بعد رجوع ہے, وہ کون سی طلاق ہے جس کے بعد تجدید ہے, وہ کون سی طلاق ہے جس کے بعد ابدی حرمت ہے. آیت نمبر 228 اور مسائل الرضا, شیرخواری کے مسائل, خاتون بچے کو کتنے دیر تک دودھ پلائے اور دودھ پینے کے مسائل. مسائل الرضا آیت نمبر 233 مسائل العدہ, عدت کے مسائل, المتوفی عنہا زوجہا, جس کا خاوند مر چکا ہو. آیت نمبر 236 حکم الخطبہ، خاتون کو کب نکاح کی دعوت دے سکتے ہو؟ عدت میں دعوت دینا اور عدت میں نکاح کا تذکرہ کرنا بھی صراحتن منع ہے، کنایتن جائز ہے. حکم الخطبہ آیت نمبر 235 طلاق و غیر المدخول بہا، طلاق و غیر المدخول بہا، جس خاتون کے ساتھ خاوند ملا ہی نہیں ہے اس کو طلاق ہو گئی، اس کے مسائل، آیت نمبر 236. اور کئی طلاق اور نکاح اور رضا اور معاملات میں الجھ کر نماز بھول نہ جاؤ، حکم الصلاۃ، نماز کی پابندی بہت ضروری ہے، آیت نمبر 238. اور الوصیہ، وصیت جائز کاموں کی جائز ہے، ناجائز کی ناجائز ہے، آیت نمبر 240. حکم المتع، متع سے مراد روافض کا متع نہیں ہے، امتعوہن علی الموسی قدرہ وعلی المقتر قدرہ، وہ خاتون جس کو طلاق ہو جائے اور اس کو خاوند کی طرف سے باوجودی بدمزگی کے کچھ اعزاز و اکرام، کچھ جوڑے وغیرہ دیے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں المتع، آیت نمبر 241.
یہ 18 قوانین ہیں
اور اس سے ملک کے عوام اور رعایا ان کی اصلاح ہو جاتی ہے، ملک کے عوام اور رعایا کی اصلاح ہو جاتی ہے. ان قوانین سے پہلے 4 قوانین نافذ ہو گئے، اور اس زمن میں بعض مسائل ایسے ہیں جن سے مسلمانوں کو سروکار ہے، ان میں رؤیت ہلال کا مسئلہ ہے. یسألونک عن الأحلة، یہ پوچھتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں. أحلة ہلال کی جمع ہے، عربی میں جیسے میاں ماں کی جمع آتی ہے، اس طرح چاند کی جمع بھی ہے، چاند دیں، لیکن اردو نہیں ہے، اردو میں چاند ہی چاند ہے. جیسے پشتو میں سنت سنت ہو گئی، ایک سنت بھی ہے، اور دودرے مزئی نوم بسنت ہو گئی، کتاوت سنتوں ہو گئی، ندابہ تختی و راہ سے ذکر ہو جائے گا. اور جمع پبل ڈنگ رارا والا، بوٹے اور بوٹی، سڑے اور سڑی، چھوٹی یا کے ساتھ پشتوں کی جمع آ رہی. جس زبان میں بھی آپ کام کریں گے اس کی فصاحت آپ کو معلوم. آپ اردو میں کام کریں گے، ملک کی مقتدر زبان ہے اردو، آپ کی صاف ستھری، رواں دواں، امثال اور کہاوتوں کے ساتھ، محاوروں کے ساتھ آپ کو یاد. ہمارے پختون بھائی اس میں کچھ کمزوری دکھاتے ہیں، ایسا، اور یہ مناسب بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو ہندوستانی صوبہ سرحد جاتے ہیں، بلوچستان جاتے ہیں، آپ کچھ دنوں بعد دیکھو بہترین پشتو بولتے ہیں، بہترین لائق لوگ ہیں. اور یہ 50 سال یہاں گزارے گا، وہ آدمی اور کتابیں، بہنوی ہو، بہنوئی کو بہنوی، اور ڈرائیور کو ڈرائیول، شاہ بلا دے ممبر مہناز، انگو بنگو. مفتی صاحب اس سامنے گلی میں آئے تھے، سامنے گلی، مفتی محمود صاحب، یہاں کچھ لوگ تھے، اب نام لینا ٹھیک نہیں، انہوں نے سپاس نامہ پیش کیا. مفتی صاحب جو تم جاولک کے پاس جاؤ، اس کو بولو شراب گوٹ ہمارے کو دے وے، اس طرح ہوں گا بوں گا. مفتی صاحب، نوابزادہ صاحب بیٹھے، حضرت نے تقریر میں جب جواب دیا، فرمایا میرے بھائی نے پشتو میں سپاس نامہ پیش کیا، اردو ہی ہوتی تو، پشتو ہی ہوتی تو کم از کم میں تو سمجھ لیتا، ایسی اردو بولی جو نہ مجھے سمجھ آئی نہ تم کو سمجھ آئی. معذرت کی ہے کسی، ایسا ٹھیک نہیں، اپنی بولی صحیح کر لو. فصیح بلیغ زبان بولو. یہ کوئی مشکل کام تھوڑی ہے. تھوڑی سی روٹی کم کر لیں, چائے بند کر دیں, اپنی تعیش کی چیزیں روک لیں, نفس کو سزا دے دیں. کیوں نہیں سیکھ رہا؟ ہاں, وہ ایک بڑے ادارے میں ایک مدرس نے آ کے ناظم تعلیمات کو کہا کہ طالب علم بیٹھے بیٹھے الٹا ہو گیا. سب اٹھ کر کے فوراً آئے کہ بھائی کوئی جنوین چڑھے. سب لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں, اس کی کلاس ہو رہی. یہ کون سا لڑکا الٹا ہو گیا؟ کہا الٹا نہیں ہوا, اس کو الٹی آئی ہے. دونوں باتوں میں کتنا فرق ہے. اگر افغانی نہیں سیکھ رہے ہیں تو چلو وہ افغانستان چلے جائیں گے, لیکن سرحد کے لوگ, بلوچستان کے لوگ, جو پاکستان کا سرمایہ ہے, وہ اپنی بولی درست کر لیں. اردو زبان ہماری زبان ہے. ہمارے اکابر ہند, خاص کر دارالعلوم دیوبند کے بزرگوں نے اس میں لاکھوں خدمتیں فرمائی, لاکھوں خدمت. یہ پوچھتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں, یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ قل, آپ فرماؤ, ہی مواقیت للناس والحج, کہ یہ اوقات جاننے کے لیے ہیں لوگوں کے لیے اور خاص کر حج کے لیے. سبحان اللہ. پہلی بات یہ ہے کہ قمری حساب شمسی حساب سے بہتر ہے. اب دیکھو گرمی میں روزہ آ گیا, شربت کا مزہ آئے گا, شام کو افطار کرو گے تو جنت الفردوس محسوس ہوگی. وہ دروجی ہر ماخام اختر دے اور زری زری دے پیشمنی دے ناروش ہوا. اور کبھی کبھی رمضان شریف سردیوں میں آ جاتا ہے, دن چھوٹا ہوتا ہے, بس ابھی روزہ رکھا اور ابھی مغرب ہو گئے. لیکن مشہور ہے کہ سردی کا روزہ مشکل ہوتا ہے, گرمی کا روزہ جلدی گزر جاتا ہے. یعنی موسم تبدیل ہو رہا ہے قمری حساب سے, اور اگر شمسی حساب ہو تو جنوری فروری, جنوری فروری, ساری زندگی جنوری فروری. تو قمری حساب کو شمسی حساب پر ترجیح ہے. اس میں احوال بدلتے ہیں, کبھی عبادت کا مزہ گرمی میں, کبھی عبادت کا مزہ سردی میں. جون جولائی میں یہاں روزہ گزرا ہے, جون جولائی میں. ایک ہی چھت تھی مسجد کی, تپتی تھی, عام 40-50 معتکفین تھے, اور معتکفین نہانے کے چکر میں تھے, اور معتکف نہا نہیں سکتا. ایک بزرگ نے مجھے کہا کوئی ہیلا کر سکتے ہو؟ میں نے کہا کر سکتا ہوں. کہا کیا؟ میں نے کہا جمعے کا دن ہے, مسجد دھولو. اب جب مسجد دھوئیں گے, سارے معتکفین دھوتی ہے پانی کی, تو پانی اپنے اوپر بھی ڈالیں گے نا. مسجد میں ٹب رکھے گئے بڑے بڑے, اس میں برف ڈالی گئی اور اس سے پھر پائپ چلاتے رہے. اور یہ جائز ہے کیونکہ مسجد میں, مسجد دھو رہے ہیں آپ, آپ لگے ہوئے تو آپ بھی اپنے جسم گیلا کر لیں. جیسے فقہا نے لکھا ہے جائے طہارت کے لیے, وہاں کپڑے رکھے ہو تو پہن لے, اور کپڑے پہننے کے لیے اتار دیے پرانے کپڑے تو پانی اپنے اوپر چھوڑ دے. چلا گیا تھا طہارت خانے میں, وضو کر کے آ رہا تھا, جنازہ کھڑا تھا, اللہ ہوا, ٹھیک ہے, لیکن جنازے کے لیے جا نہیں سکتے. بھائی تبعن ہو سکتا ہے, یہ سالتن نہیں نکل سکتے. وہاؤلاء الفروع مبین فی الفقہ, واضح مسائل. انہوں نے سوال کیا تھا فضول, چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ یعنی جی یہ گائے پیلی کیوں ہے, یہ بھینس کالی کیوں ہے, یہ بکری سفید کالی کیوں ہے؟ یہ فضول سوال ہے. گائے اتنا دودھ دیتی ہے, اتنے مہینے میں حاملہ رہتی ہے, بھینس اتنی عمر کی ہوتی ہے اور اتنا دودھ مکھن, یہ کام کی بات ہے؟ سوال محمل, جواب عقل والا. اس کو کہتے ہیں اصلاح السوال, تسدید الاسئلہ, یہ پوچھتے آپ سے چاند کے بارے میں، آپ فرمائیے یہ مواقیت جمع میقات، یہ اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے. اس میں اعلی استعمال ہوا ہے میقات، لیکن مراد ظرف ہے، یہی وقت ہے اور لوگوں کے فائدے کے لیے، خاص کر حج کا مہینہ، اشہر الحج، شوال، ذیقعد، ذی‌الحج، اسی سے معلوم ہوں گے. عوام آپ سے سوال کریں گے بے ڈنگا، آپ جواب دیں گے نہایت معقول، آپ عالم ہیں. جی کپڑے بدلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ جواب کیا دیں گے؟ جی ہاں، اگر کپڑے بدلنے کے ساتھ ہی آپ کی ہوا خارج ہو گئی، کپڑے بدلتے ہوئے آپ نے غیر مقلد والی حرکت کر لی، تو بے شک وضو ٹوٹ گیا. آپ سے کہیں گے یہ دینی مدرسوں کا ثبوت اسلام میں ہے، آپ کہیں گے ہاں، بیت المقدس، مسجد نبوی اور کعبہ، یہ اسلام کے دین و ایمان کی تعلیم کے مراکز ہیں، وہیں سے سارے عالم میں یہ برکات پھیل گئی ہے. وہ آپ سے کہیں گے یہ موجودہ علماء بھی جانشین انبیاء کے، آپ کہیں گے جیسے آپ اس دور کے مسلمان ہیں، اسی طرح یہ لوگ بھی انبیاء علیہ السلام کے وارث و جانشین. آپ یہ اس لیے کہیں کہ اس کو اپنی شکل بھی آئینے میں نظر آ جائے، کہ جیسے آپ جیسے آدمی یہ مسلمان کہلاتا ہے. اسی سوال کے اندر جواب میں آپ روب بڑھا دیں گے، جواب ٹھیک ہو جائے. چند دن پہلے جمعے میں کسی نے سوال کیا، باہر ملکوں میں اس کو محسوس کیا گیا، بڑے اس پر آفرین کے ٹیلی فون آئے. سوال یہ تھا کہ میرے ایک دوست ہے اور اس کی بیوی اس سے خلع لے کر میرے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے. میں نے جواب دیا کہ آپ نے اس عورت کو کوئی دانہ ڈالا ہوگا نا، تبھی تو اپنا گھر ویران کر کے عمر کی شرم لے کر بے حیا و بد تہذیب ہو کر اپنے خاوند سے خلع لے کر تیرے ساتھ آنا چاہتی ہے. میں نے کہا وہ میرے ساتھ کیوں نکاح نہیں کرتی؟ اس لیے کہ دانہ تو نے ڈالا ہے. ایک جواب میں کئی قسم کے اسباق پڑھایا اس کو. اللہ، سوال کی اصلاح بھی کرنی ہے اور اسی مناسبت سے جواب دینا ہے. وہ مولانا اشرف علی صاحب سے کسی نے کہا نا کہ چھوٹے بچے جب آپ مولویوں کے پاس آ جاتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، ہمارے پاس تو بالکل نہیں روتے. تو حضرت نے فرمایا آپ کا چہرہ اس کو اپنی امی کا چہرہ نظر آتا ہے، اور ہمارا چہرہ تو ماشاءاللہ سرسبز و شاداب ہوتا ہے. ہماری ایک چھوٹی بچی تھی، وہ ہر داڑھی مونڈے کو بچہ کہتی تھی، معشوم سوکھ بہ موقع تو گرے بہنو ادا معشوم دے گا نا. یہاں ایک ڈاکٹر صاحب میرے پاس آتے تھے، بزرگ ہستی تھی لیکن داڑھی نہیں تھی، تین بیٹے تھے ان کا، تینوں ڈاکٹر، اور وہ دماغی افسون میں مبتلا تھے. تو میرے پاس اثر کے بعد بیٹھے تھے، یہ بچی آئی، مجھ سے کہا ابو دادری معشومان دی کا نا، یہ تینوں معصوم بچے. میں نے کہا یہ دینی یتیم اور معصوم ہے، دنیا کے اعتبار سے تو بہت ہی آگے ہیں دین میں. مجھ سے پوچھا وہ بڑے بابا جی نے کہ یہ بچی کیا کہہ رہی. میں نے کہا چھوڑ دو اس کی بات ہے، کہا نہیں بتاؤ. میں نے کہا یہ ہر داڑھی مونڈے کو چھوٹا بچہ کہہ رہے ہیں، کہ اگر یہ مرد ہوتا اور بڑا ہوتا تو اس کی داڑھی چہرے پر آتی. بچی کا ذہن قبول ہی نہیں کر رہا ہے کہ کسی مرد کی داڑھی نہ ہو. ایک دن مجھے کہا آپ کی داڑھی ہے، منصور چاچا کی ہے، مزمل چاچا کی ہے، میری بھی نہیں ہے، میری امی کی بھی نہیں ہے. کیوں؟ میں نے کہا اللہ تعالی نے مرد کو داڑھی دی ہے اور عورت کو نہیں دی کہ نہیں نہیں آپ اللہ تعالیٰ کو کہے کہ مجھے اور میری امی کو دے دیں.